قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فَسَبَّحْ عَلَيْهِمْ رَبَّكَ صَوْتَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
صَلَوَاتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.
عزیزان گرامی، مسلمانوں کی تاریخ سے اسلام کی تاریخ کو علیحدہ سمجھنا بھی وقت کی علم کی حقیقت کی شناخت کی ضرورت ہے. اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ سمجھ بیٹھیں تو یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل غلطی ہے. اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے. اسلام کی تاریخ نبیوں کی تاریخ ہے، بندگی کی تاریخ ہے، اطاعت کی تاریخ ہے، صبر اور شجاعت کی تاریخ ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ ملوکیت کی تاریخ ہے، جبر و استبداد کی تاریخ ہے، خونریزی کی تاریخ ہے، حکومت و تخت کی لڑائی کی تاریخ ہے، کہ جس میں ہر اس خرابی کو اور ہر اس بیک ڈور کو، اس راستے اور دروازے کو جس کے ذریعے سے اقتدار اور خزانے پر گرفت مضبوط ہو سکتی تھی، اس راستے کو دین کا لبادہ اڑانے کی کوشش کی گئی, اور اس سارے کھیل میں وہ درباری علماء یا علم رکھنے والے یا دین سے وابستگی کا اظہار کرنے والے, جنہیں عام طور پر علماء سو کہا جاتا ہے, اپنے فتووں سے اسے فورٹیفائی کرتے چلے. میں نے اپنی کسی گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ جب منافق لیڈر, چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہوں یا وہ حکومت اور اقتدار کے حوالے سے ہوں, جاہل اور نادان عوام کے ساتھ مل جاتے ہیں یا جاہل اور نادان عوام ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں, تو ایک ایسا لیتھل کمبینیشن ہے جس سے حق اور حقانیت پر, سچ اور شرافت پر اور اعلیٰ اقدار پر اور دین کی حقیقت پر اور دین کی سچائی پر بڑی ضرب پڑ رہی ہے. قرآن کریم نے ان معاملات سے نبٹنے کے لیے تین ٹرمنالوجیز کا بڑی شدت کے ساتھ تذکرہ کیا. ایک ایمان, دوسرے جہاد, اور تیسرے ہجرت. ان تین ٹرمنالوجیز میں درحقیقت ریزسٹنس کی وہ فورسز کار فرما ہیں کہ جو اس منافقت بھرے لیڈروں اور جاہل عوام کے کمبینیشن سے برپا ہونے والے فساد کو روکنے کے لیے لازمی ہے. قرآن کریم نے ان تینوں ٹرمنالوجیز کو بعض آیات میں اکٹھے بھی بیان کیا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا النصر اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر کریم. جو صاحبان ایمان ہیں وہی ہجرت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہی جہاد کا فریضہ انجام دیتے ہیں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, ان کی ہجرت بھی خدا کے لیے ہے, ان کا جہاد بھی خدا کے لیے. والذین آووا النصر, اور وہ لوگ جو اس ہجرت اور اس جہاد میں اور اس ایمان کی حفاظت میں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی سچے ہوں گے. لہم درجات عند ربہم ورزق کریم, انہی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بلند درجات ہیں, انہی کے لیے رزق کریم. جب ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں تو لا محالہ طور پر ایک ایسی ہجرت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جو پیغمبر سے وابستہ ہے. وہ سفر جو پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف کیا, اب جیسے ہی لفظ ہجرت کہا گیا اور جیسے ہی لفظ ہجرت کان کے پردوں سے ٹکرایا تو ایک ہی ہجرت کا تصور ذہن میں آیا, اور وہ ہجرت تھی جو پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف اختیار کیا. یہ ہجرت کے ایک بڑے فینومینا میں, جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے, اس فینومینا میں سے ایک اس کی مینیفیسٹیشن ہے. ساری ہجرت جہاں جہاں قرآن مجید کا تذکرہ ہوا وہ سب اس ایک واقعے پر جا کر اختتام پذیر نہیں ہو سی کہ بس وہی ہجرت تھی, وہی اول وہی آخر. یہ قرآن کریم کی بیان کردہ اس مفہوم ہجرت کا ایک مینیفیسٹیشن ہے جو پیغمبر نے مکے سے مدینے کی طرف اختیار کی. بات یہ ہے کہ جتنا حفاظت ایمان کے لیے جہاد کی ضرورت ہے اتنی ہی حفاظت ایمان کے لیے ہجرت کی ضرورت ہے. اب وہ ہجرت مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہے, مال کے بچانے کے لیے نہیں ہے, فقط زندگی کی حفاظت کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کا حقیقی مقصد ایمان کی حفاظت ہے. اب اس صورتحال میں کئی ایک مینیفیسٹیشنز ہیں ہجرت کی, اور ہر مینیفیسٹیشن ہجرت کی ایک ہی ٹارگیٹ کو اچیو کرتی ہے, اور وہ ہے ایمان باللہ کی حفاظت. پہلے قسم کی ہجرت ایسے افراد کرتے ہیں جو کسی حق اور حقیقت پر کنورٹڈ ہوتے ہیں, لیکن جس سوسائٹی, جس معاشرے اور جن لوگوں کے درمیان میں وہ موجود ہوتے ہیں انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ وہ انصاف کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ ان زمینوں پر موجود رہیں گے تو یا تو خود اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے یا یہ کہ راستے سے ہٹا دیے جائیں گے. ریپریشن, تاریکی اور ظلمت اس حد تک ہوگی کہ وہ کوئی بھی ڈینٹ نہیں لگا سکے گی. اس قسم کی ہجرت کو کہ جب وہ اپنے آپ کو مجبور تصور کریں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیں, اس ہجرت کو قرآن کریم نے اصحاب کہف کی ہجرت کے نام سے یاد کیا. اصحاب کہف والرقیم ام حسدتم ان اصحاب کہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا واذا اوی الفتنه فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ہم تمہارے سامنے اصحاب کہف کی مثال کو پیش کرتے ہیں کہ جوانوں کا ایک گروہ کہ جو اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں اتنا کمزور بنا دیا گیا تھا کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایمان باللہ کی حفاظت نہ کر سکے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈپریشن کی وجہ سے جس یقینے پر وہ کنورٹڈ ہیں وہ یقینا ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو انہوں نے اصحاب کہف والرقیم, انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور غار میں سکونت اختیار کر لی. اور رقیم کا مطلب کیا ہے؟ تختی. کہف یعنی غار اور رقیم یعنی تختی. اب یہ تختی سے کیا واسطہ ہے ان لوگوں کا؟ جب کافی عرصے کے بعد, تقریباً 2,500-3,000 سال کے بعد جب وہ ڈسکور ہوئے, تو جس بادشاہ کے دور میں وہ ڈسکور ہوئے اس نے تختی پر اس روز کی تاریخ لکھ کر وہاں پر چسپاں کرائی, لہذا انہیں اصحاب کہف و رقیم یعنی غار اور تختی والے لوگ کہا جاتا ہے. اب کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ اصحاب کہف و رقیم, ذرا اٹھ کر یہاں جائیے,
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جس سوسائٹی میں, جس معاشرے میں رہتے تھے انہوں نے اپنی حد تک مقدور کوشش کی کہ اس معاشرے میں حق کی بات کر سکیں, لہذا تھوڑے لوگ تھے, مقابلہ نہ کر سکے, ریپریشن زیادہ تھا, انہیں خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کے مارے جو ایمان ان کے پاس ہے کہیں وہی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کانوں میں آیا اتنا عجبن, دیکھو یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے, ایک عجیب نشانی ہے. اور واقعی عجیب نشانی ہے کہ جب وہ لوگ جا کر غار میں چھپے اور بادشاہ کے ظالم لوگ انہیں تلاش کرتے ہوئے آئے, تو غار میں چھپنے والوں کی حفاظت ایک کتا مار کے دہانے پر ہاتھ پھیلانا سو گیا. پھر کتنے ہزار سال تک ان پر نیند تاری کر دی گئی اور کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ اللہ کی ایک نشانی تھی, ایک آیت ہے, ایک اس کی طاقت کا ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, وہ اپنے دور کے لیڈرز تھے, طاقتور لوگ تھے, صاحب حکومت لوگ تھے, اس ایلیٹ سوسائٹی کے اندر سے جب وہ کچھ لوگ آٹھ دس بارہ نکلے اور ایمان کی حفاظت چاہی تو اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا, چاہے ان پر نیند ہی تاری کر کے کیوں نہ پروٹیکٹ کیا. یہ پہلی قسم کی ہجرت ہے کہ جہاں آسائش کو, آرام کو چھوڑ کر ایمان کی حفاظت کے لیے غار کی زندگی اختیار کی گئی. اب وہ زندگی کیا ہے؟ وہ ایک نیند کی کیفیت ہے. دوسری قسم کی ہجرت وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہجرت کرنے والے مایوس یا نا امید نہیں ہوتے بلکہ وہ تہیہ کرتے ہیں کہ کتنی ہی ریزسٹنس کیوں نہ ہو, ہم اس سماج, سوسائٹی, اس معاشرت, اس کو تبدیل کر دیں گے. اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر, اپنے شہر چھوڑ کر ایک امن کی بستی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں بیٹھ کر وہ اپنی طاقتوں کو مجتمع کرتے ہیں, ایک امن کے ماحول میں اپنی قوتوں کو ریارگنائز کرتے ہیں, اس کے بعد اس شرقی زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس شرقی زمین سے انہیں شر کو مٹانا ہو. ایسی ہجرت ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے
کی.
رسول یاد کرو اس وقت کو جب کفار مکہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے, ان کی تدبیروں میں یہ شامل تھا کہ یس بتو کا اور یقلو کا اور یخرجو کا, اے پیغمبر یا وہ تمہیں قتل کر ڈالیں, یا تمہیں نکال باہر کریں, یا وہ تمہیں تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں. وینکرونا وینکر اللہ, وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر المکرین, اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے پہلی ہجرت کا ایک دستہ بھیجا حبشہ کی طرف, اور اس ہجرت کے آپ نے جس کی سرداری میں ہجرت کو رکھا وہ جناب جعفر طیار. دوسری ہجرت آپ نے خود فرمائی. اب یہاں اس ہجرت کی کیفیت کو قرآن کریم نے اپنی بہترین تدبیر کہہ کے متعارف کرایا. لیسبتو کا اور یقلو کا اور یخرجو کا, کہ تجھ پر قابو پا لے, تجھے قبل پر ڈالے, یہ تجھے نکال باہر کریں. ویم کرو نہ ویم کرو اللہ, وہ اپنی تدبیروں میں مصروف تھے, اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر المکرین, اللہ کی تدبیر ساری تدبیروں سے بہتر ہے. اب وہ جو تدبیر ہوئی تو پیغمبر نے ایک روز کا انتخاب کیا, پوشیدہ رکھا, اور جب رات کے سائے بڑھنے لگے تو بھائی کو بلا کر کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ, اور صبح جب نمودار ہو, جو امانتیں میرے پاس ہیں یہ مکہ کی رکھی ہوئی ہیں, ان امانتوں کو پلٹا دینا, مجھے آج ہجرت درپیش ہے. وینکرونا وینکر اللہ, ان کی تدبیریں اور ہماری تدبیر, واللہ خیر المکرین, ہماری سب سے بہترین تدبیر. اب یہاں اس معاملے کو واقعے کی حیثیت سے مت دیکھیے, کسی کا جانا اور کسی کا بستر پر سونا یہ واقعہ نہیں ہے,
اللہ کی بہترین تدبیر ہے.
مولا کائنات علی مشکل کشا کی شان پر بلند تر
صلوات.
ہم چیزوں کو واقعاتی پیرائے میں جب جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ ہوا تھا یہ قصہ ہوا تھا تو ہم قصوں اور واقعوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. کوئی بھی انسیڈنٹ پیغمبر کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کی بہت ڈیپ فلسفی نہ ہو اور جس کو وحی سے بیکنگ نہ ہو اور جو حکم خدا کے مطابق نہ ہو. اب پیغمبر کا جانا اور کسی کا بستر پر سونا تدبیر الہی ہے. تدبیر اللہ خیر نہ کریم اللہ کی بہترین تدبیر ہے.
بستر
پر سونا
علی شہنشاہ مشہور یہ مولا علی علیہ السلام پر بلند تر
صلوات.
یہ رسول کی سجیشن نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں بھائی تم ذرا سو جانا ہمارے بستر پر. رسول کی سجیشن نہیں ہے بیم کرو نہ بیم کرو اللہ. ان کی تقریر ڈھیر رکھا ہے گھر پر ان کی تقریر لے یس خطوطہ اور یس خطوطہ اور یس خطوطہ قتل کریں گے گرفتار کریں گے نکال باہر کریں گے. بیم کرو نہ بیم کرو اللہ ان کی تقریریں ان کے پاس ہماری تقریر ہمارے پاس. وہ ان کی تقریر تھی یہ اللہ کی تقریر ہے. اب واقعہ برا لگے یا اچھا لگے یہ تدبیر خدا ہے. اب خدا کی تدبیر میں جو جہاں فکس ہوگا وہ اسی کو لے گا نا. جب ایکسٹرا پزل بچے بناتے ہیں نا تو جہاں اسکوائر پزل لگنا ہوتا ہے اسکوائر ہی لگتا ہے راؤنڈ نہیں لگ سکتا. جہاں راؤنڈ لگنا ہوتا ہے وہ راؤنڈ ہی لگتا ہے وہاں ٹرائنگل نہیں لگ سکتا. تو اس پزل میں جہاں جو فٹ ہونا تھا اسے ہی فٹ کر دیا. اس تدبیر میں جس کو جہاں لگانا تھا بیم کرو نہ بیم کرو اللہ واللہ خیر کریم. اللہ کی تدبیریں سب سے بہتر تدبیریں ہوا کرتی ہیں. یہ تدبیر الہی ہے. یہ فرق کا سونا نہیں ہے تدبیر الہی ہے. اور پھر یہ تدبیر الہی ہے کہ جسے رات بھر نیند نہ آتی ہو وہ رات کو اس بستر پہ لیٹتا ہے تو ایسے سوتا ہے کہ تمام زندگی اس نیند کو یاد کرتا ہے. یہ بھی تدبیر الہی ہے. کانوں میں آیا تھا اجمن تو ہماری عجیب و غریب نشانی ہے. اور ایک وہ جو بستر پر سوئے اور ایسے کبھی نہیں سوئے وہ ہماری تدبیر ہے.
جاگنے والے کو محروم ہے دو عالم رکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری نعرہ ہے غریب.
ارے نیند اور نیند میں بھی فرق ہے. نیند بہت سالوں کے لیے ہم جیسوں کے لیے عالم غفلت ہے. ہم جیسے اور ہم جیسے بہت سارے کروڑ ہاں انسان ان کے لیے نیند عالم
اصحاب کہف کے لیے نیند کانوں میں آیا تو نوجوان اللہ کی نشانی ہے. اور علی کے لیے نیند بیان کرو نہ بیان کرو اللہ اللہ خیر اللہ کا بہترین
تدبیر. تو جب ہماری اور ان کی نیند ایک جیسی نہیں.
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بستر پر جل کے تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا. سب کو نیند آ جاتی ہے سب ایک جیسے. وہاں پر بھی گر کے وہ ہم جیسے نہیں.
اب کیا ہوا صبح نمودار ہوئی
لوگ بڑے بڑے طبقے تھے چھوٹی چھوٹی دیواریں رسی جھان جھان کے دیکھتے رہے. کوئی سو رہا ہے پورے قدو خال ہوئی تھے. کیا تدبیر تھی
اللہ.
آپ تاریخ لکھتے ہیں یہ قلم کی دشمنی ہے اور تاریخ کا بہت بٹر اسٹائل کہا کہ اب چھوٹا تھا جناب علی موٹے تھے جناب علی گردن چھوٹی تھی آپ یہ ڈسکرپشن بیان دی جاتی سب کا بال بہت کم کیا تھا آپ ذرا تصور کیجئے کیسے دولے کا چھوٹا قد ہو بھاری جسم ہو سر پر بال نہ ہو گردن نہ ہو آپ کے ذہن میں کیسا ہلولا ہے ایک دل میں ذہن میں ایک تھوڑا سا ہنسی کا سا احساس پیدا ہوا تو یہ کون سا یہ عالم حسد جس نے یہ تصویر کھینچی ہمیں آپ کے کیمرے سے کوئی غرض نہیں ہم تو کفار کی آنکھوں میں لگے ہوئے کیمرے کو دیکھ رہے ہیں وہ ساری رات دشمن کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور ساری رات صبح ہو گئی پیغمبر میں اور بستر پر سونے والے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈسکرپشن آپ علی کی بیان کر رہے ہیں یہی وہی ڈسکرپشن ہے جو پیغمبر کی ڈسکرپشن تو جو ڈسکرپشن پیغمبر کے لیے آپ پسند کریں وہی ڈسکرپشن جناب امیر کی ہوگی اس لیے کہ ساری رات اور پھر صبح کے طلوع ہونے تک دشمن نگاہوں سے دیکھتا رہا دوست تو بہت ساری چیزوں کو سر پہ نظر چڑھ دیتا ہے نا دشمن بہت کڑی نگاہ سے دیکھتا ہے ساری رات اور پھر صبح دشمن کو فرق ہی نہیں پتا چلا یہاں تک کہ آ کر اس نے چادر اٹھی تو براس کھلا تدبیر کی پتہ پڑی تدبیر ہو گئی چادر اٹھائی تو تدبیر کا پتا چلا اور پھر اس کے بعد گھبراہٹ تاری ہوئی یہ کیا موقع تھا اور اتنی دیر میں رسول نے سفر ہجرت اختیار کر لیا ٹھیک ہے میرے دوستوں اب پیغمبر نے جا کر کیا کیا مدینے نے آپ نے بڑی حکومت کی بنیاد رکھ لی فوراً آپ نے کوئی دائیں بائیں سپاہی دوڑا دیے نہیں پیغمبر نے وہاں بیٹھ کر افرادی قوت ہیومن ڈیولپمنٹ ایک اچھا معاشرہ تبلیغ عدالت انسان کی آزادی یہ سارے برچوز کو جس کے اعلان کا مکے میں آپ کو موقع نہیں مل سکتا تھا آپ نے اس موقع سے اس امن کی زمین کے موقع سے فائدہ اٹھایا اس فائدہ اٹھانے کا بدلہ کیا ہوا اذا زار رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا پیغمبر دس سال سے مختصر مدت کے اندر واپس اس مکے کی زمین کی طرف پلٹ کر آئے ہجرت تمام ہوئی اور ایسے عالم کے اندر جب قرآن مجید نے اس پلٹ کے آنے کو اس ہجرت کے مکمل ہونے کو نصرت اور فتح سے تعبیر کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں فضا حاصل ہوئی اب یہاں غور کیجیے کہ تدبیر میں کون شامل ہے اور فتح اور نصرت میں کون شامل ہے جو تدبیر میں شامل تھا نا میرے دوستو وہی آخر میں فتح اور نصرت میں بھی شامل تھا تدبیر میں نے کسی کو شامل نہیں کیا تھا فتح اور نصرت میں بھی پیغمبر نے اس کے مینیفیسٹیشن میں بھی کسی کو شامل نہیں کیا وہاں جا رہے تھے بستر پر تدبیر الہی کے تحت سونے کا حکم دے دیا جب مکے میں دوبارہ داخل ہوئے تو لوگ تو جھوک در جھوک آ رہے تھے مجمع تھا کعبے میں جب رسول داخل ہوئے تو بازو پر کہا آؤ علی ذرا بت کو توڑ لے جو ہجرت کے آغاز میں شامل تھا وہی ہجرت کی انتہا آؤ علی ذرا کعبے سے بت کو توڑ ڈالے لاٹھی پیغمبر کے ہاتھ میں ہے اور لاٹھی سے جلدی جلدی بت توڑے جا رہے ہیں کچھ بت بہت اوپر تھے لاٹھی کے اس تک پہنچ نہیں پاتی تھی نہیں ٹوٹے جا رہے تھے پیغمبر کے اختیار جھکے کالی ذرا میرے دوست پہ چڑھو اور جلدی سے ان بتوں کا بھی صفایا کرو علی دوش پر چڑھو علی بوش پر چڑھے کیا کہا قرآن نے اذا جاء نصر اللہ والفتح دوش پہ چڑھے بتوں کو توڑ ڈالا جو اوپر اوپر بت تھے وہ توڑ ڈالا جب سارے ٹوٹ گئے
تو اسے رسول سے نیچے آئے. فتح خدا کی نصرت, اس کا ایک احساس تھا لیکن بے اختیار آتے ہوئے آپ ہونے پیغمبر آپ کو روتا ہوا دیکھ کر حیران ہوئے. کہا یا علی تم کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسی بے ادبی ہوئی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ میں جھکتا, دوش پر پیغمبر کو چڑھاتا, آپ کچھ شکری فرماتے. جی جائے کہ آپ جھک گئے اور میں بے اختیار اوپر چڑھ گیا, دوش نبوت پر میرے مہر نبوت پر میرے قدم آ گئے, آنکھوں سے زاروں قطار آپ رو رہے. پیغمبر نے تھوڑی دیر تک سمجھانے کی کوشش کی لیکن پھر پیغمبر کو احساس ہوا کہ اس سے بات نہیں بنے. پیغمبر نے ایک زیادہ بڑی بات سنائی اور مشہور شاعر فارسی کا فرید الدین عطار جو آپ مجھ سے اس وقت پوچھ رہی ہیں اس کی مثنوی ہے, مثنوی فرید الدین عطار کی, اور اس نے اس واقعے کو اپنی مثنوی میں رقم کیا کہ جب بے اختیار ہو رہے تھے علی تو پیغمبر بھائی کے برابر آ کر بیٹھے, وہ سنے تھے تب تدبیر خدا تھی اور آپ فتح نصرت خدا ہے. دونوں بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, پیغمبر نے گلے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا آؤ علی آج تمہیں ایک واقعہ سنا ہی جانا ہے, ایک واقعہ سنا ہی جانا شاید تمہاری تعلیم میں پل ہو جائے. جب میں معراج پہ گیا تو ایک مقام ایسا آیا جہاں فرشتہ میرا ساتھ چھوڑ گیا. جبریل نے کہا پیغمبر اس سے آگے آپ کا مقام ہے. میرے پر جلتے ہیں, میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس مقام کی طرف بڑھوں, پیر کانپ رہے تھے, فرشتہ ساتھ چھوڑ گیا. ایسے میں نے محسوس کیا کہ میری پشت پر کوئی ہاتھ آیا, اس ہاتھ کا احساس تھا جس نے مجھے نرمی اور محبت سے آگے کی طرف دھکیلا. اس روز کے بعد میں نے اس لمس کو کبھی محسوس نہیں کیا اور اس کی تڑپ میں مبتلا رہا. آج جب تم میرے دوست پر چڑھے تو لمس مجھے دوبارہ محسوس ہوا. ایک شاعر کے مشہور سارے واقعے کو فرید الدین عطار نے اپنی مشہور زمانہ فارسی مصنوی کے اندر تحریر کیا. یہ بات سن کے چہرے علی پر مسکراہٹ ڈال دی. عروج بجنوری نے فرید الدین عطار کی اس مصنوی اور اس واقعے سے انسپریشن لیتے ہوئے بڑا خوبصورت شعر کہا, عروج آؤ دانش کی بنیاد پر. اللہ ہم کلام ہوا تھا نا پیغمبر سے مقام معراج میں, عروج آؤ دانش کی بنیاد پر, عقیدے کی نہیں دانش کی, عقل کی, حکمت کی بنیاد پر. عروج آؤ دانش کی بنیاد پر ایک سوال اہل محفل سے ہم بھی کریں گفتگو کے لیے, حق نے معراج پر جس کا لہجہ چنا کہیے وہ
کون.
ہر میزان میں بولا
علی مولا علی مولا,
لگا نعرہ پکارولا نعرہ ہے حیدری
معراج پر جس کا لہجہ چنا کہیے وہ کون ہے؟
سبحان اللہ،
یہ ہجرت پیغمبر کی ہجرت. تیسری مینیفیسٹیشن ہجرت کی، علم کی ہجرت ہوا کرتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا افلم تسروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین. یہ کتابوں میں بیٹھ کر کیا ڈھونڈتے ہو؟ ورقوں کے اندر کچھ نہیں ملتا. افلم تسروا فی الارض، زمین پر جا کر سیر کر کے گھوم پھر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ہم نے جھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا سمجھا. ھذا بیان للناس، ناس کے لیے فقط بیان ہے، وہدا وموعظۃ للمتقین، لیکن تاریخ کا سفر جو ہے وہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہی رکھتا ہے اور نصیحت ہی رکھتا ہے. یہ جو ہم بار بار آپ کو تاریخ کی اوراق میں چکر لگوا لگوا کر جو لا رہے ہیں، اس کا مقصد نصیحت ہے اور ہدایت ہے. ھذا بیان للناس وھدا وموعظۃ للمتقین، عام لوگوں کے لیے تو یہ واقعہ ہے، لیکن عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے اور اس کے اندر ہدایت ہے. یہ آرکیالوجیکل سائٹس، یہ زمین سے برآمد ہونے والے شہر جو آپ کے شہروں سے بہتر ہیں، ایسی ایسی ٹیکنالوجیز، ایسی ایسی چیزیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ 3,000, 4,000, 5,000 سال پہلے کا انسان اتنا ترقی یافتہ تھا. پھر یہ بھی سوچ پڑ جاتی ہے نا، آخر یہ شہر زمین میں دھسے کیوں؟ آخر یہ صفحہ ہستی سے بٹا دیتی ہے؟ آخر ان کا نام و نشان کیوں مٹ گیا؟ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ اختتام ہوتا ہے اللہ کا جھوٹ دھرنے والوں کا. ٹھیک ہے، یہ انجام ہے اللہ پر جھوٹ دھرنے والوں کا. ھذا بیان للناس وھدا وموعظۃ للمتقین، ناس کے لیے تو یہ بیان ہے، لیکن صاحبان تقویٰ کے لیے اس میں بڑی نصیحت اور بڑی ہدایت چھپی ہوئی. یہ تیسری قسم کی ہجرت ہے کہ جو علم. چوتھی قسم کی ہجرت تبلیغی ہجرت ہوتی ہے، اور جس کی مینیفیسٹیشن جناب ابو ذر غفاری کی ذات مبارکہ ہے. ابو ذر اس اعلان سے اور اس پابندی سے مچل گئے کہ وہ احادیث رسول نہ بیان کی جائیں جس میں محمد اور آل محمد کا، علی اور فاطمہ کا، حسن حسین کا تذکرہ ہوتا. دمن کی طرف سے پابندی لگی تھی، ایسی حدیثیں نہ بڑھا بیان کی جائیں. ابو ذر مثل میں کیسے چپ رہے ہیں؟ اب یہ ہجرت ہے تبلیغ کی ہجرت. کیا کرتے تھے ابو ذر موقع حج پر، جب موقع عمرہ پر، جب موقع لگا پہنچ جاتے تھے کعبہ اور کعبے کا پردہ پکڑ کر لٹک جاتے تھے. اب ایک آدمی کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے تو لوگ لا محالہ متوجہ ہوتے تھے، کیا مصیبت پڑ گئی جو گزر کعبے کے پردے سے لٹک رہے. اب جہاں جھٹکا دیکھا، مجمع دیکھا، پوچھنے آئے کیا مسئلہ ہے، وہ احادیث بیان کرنی شروع کر دی جو احادیث علی اور فاطمہ کا حسن حسین. نبی کی مسجد میں آئے اور جو موقع ملا چیخ چیخ پر وہ احادیث بیان کرنی شروع کر دی. کتنی مار کھائی جناب ابو ذر نے اس ساری کاروائی کے دوران. اللہ اکبر، یہ تکلیفیں اور مصائب اس تبلیغی ہجرت کے دوران میں کیا ہوا؟ مدینے سے نکال کر شام بھیج دیا گیا. اب شام میں آپ روزانہ دولہ کے محل پہنچ جاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں یہ اپنے مال سے بنایا ابیس تو تھی نے صاف کیا، یہ مال آیا کہاں سے؟ اگر مال عوام سے بنایا تو تھی نے عوام کے مال کو غصب کیا تو سزاوار ہے. اب پھر اس کے بعد یہ کھانا، اس کے پیسے کہاں سے آئے، یہ لباس، یہ مال کہاں سے خرچ ہوا؟ یہ سارے جو تیرے قریب قریب میں لوگ ہیں جو مساتے پھر رہے ہیں، ان کی اب کی کس مال سے ہو رہی ہے؟ پریشان ہو گیا گورنر. یہ کون سی عزت ہے؟ تبلیغ. وہ اہل شام جنہوں نے نے کبھی بھی نبوت سے ان کا انٹرفیس نہیں کرا تھا, وہ منوشیت ہی دیکھ رہے تھے. وہ ابو ذر کو دیکھ کر تو حیران رہ گئے, یہ کیسے سوال ہے, یہ کس قسم کا خطاب ہے. پریشان ہوتا ہے, واپس بلاؤ, واپس شام بلا لیا گیا, مدینے بلا لیا گیا, پھر مدینے اور مکے میں وہی ترقی ہوئی, پھر دوبارہ شام بھیجا گیا کہ ہم سے نہیں سنبھلتے تھے, ربضہ بھیج دو, ربضہ بھیج دیا گیا, ربضہ سے پھر مدینے بلایا گیا, مدینے سے پھر ربضہ بھیجا گیا. اللہ اکبر, کسی ایک مقام پر بھی جناب ابو ذر نے اس عظیم خدمت اور تبلیغ کی مہاجرت سے ہاتھ نہیں اٹھایا, یہاں تک کہ جناب ابو ذر نے مقام ربضہ پر اپنی جان دے دی. یہ چوتھی قسم کی مہاجرت ہے, اسے تبلیغ کی مہاجرت کہتے ہیں. کس لیے ہجرت کی؟ شہر بچانے کے لیے نہیں, جان بچانے کے لیے نہیں, کوئی لشکر جمع کرنے کے لیے نہیں, احادیث کی تبلیغ کے لیے. جناب ابو ذر پانچویں ہجرت ایک اور قسم کی ہجرت ہے جو اپنی ذات میں ہجرت ہے, اور یہ ہجرت کی جناب ہماری ریاست ہے, اللہ. اس وقت رسول کے ساتھ میں ایک نوجوان تھے ابو جہل, نے آپ کے ماں اور باپ دونوں کو نیزے چبو چبو کر مار دیا ان کی آنکھوں کے سامنے. اس وقت سے عمار پیغمبر کے ساتھ, اور پیغمبر کے خاندان سے عمار کا اخلاص کہ جو چار افراد علی کے شیعہ پلرز شیعہ اسکول آف تھاٹ کہلائے گئے, عمار, سلمان, ابو ذر اور غفار پلس شیعہ اسکول آف تھاٹ, یعنی اخلاص کے, جنہوں پیغمبر اور پیغمبر کے گھرانے سے ایسا اخلاص تھا کہ جنہوں نے اپنے وقت کے کسی بھی ٹیڑھے میڑے نظام کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا سوائے اس نظام کے جو پیغمبر
کی خدمت میں بلند
ہماری جانے قربان اے نصاب رسول, ان صحابہ کے ہم غلام, غلاموں کے غلام, ان کے نوکروں کے نوکر. بڑا ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم اپنی اس نااہل زبان سے پیغمبر کے ان اصحاب کا نام اور ذکر کریں. اور آج اگر ہم کسی پرنسپل پر بات کرتے ہیں تو ہم مشہور ہیں ان اصحاب پیغمبر کے, سلمان کے, ابو ذر کے, مقداد کے, عمار نے کیا کرا, عمار نے اپنی ذات میں ہجرت کب؟ موقع صفین. کیا عمر تھی جناب عمار کی؟ ستر برس کے ہو چکے تھے آپ صفین. اب تصور کیجئے کہ ستر برس کا بوڑھا, گھوڑے پر بیٹھنا محال, تلوار چلانا مشکل, ایسے میں لڑائی 14 مہینے کی طویل لڑائی تھی صفین, 14 مہینے کی طویل لڑائی تھی. تو 70 برس کے بوڑھے آدمی سے آپ کیسی شجاعت لڑائی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن عمار کے ذہن میں پیغمبر کی حدیث موجود تھی, اور عمار اپنی بوڑھی ہڈیوں کے ذریعے سے اس حدیث کی سچائی کو ثابت کرنا چاہتے تھے. پیغمبر کی حدیث تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب عمار گھوڑے پر سوار ہو کر قتل کرنے کے لیے نہیں آئے, قتل ہونے کے لیے. اپنی بوڑھی ہڈیوں کو بنی امیہ کی تلواروں کے سامنے ڈال دیا یہ بتانے کے لیے کہ عمار کا قاتل وہ گروہ ہے جو رسول کا باغی ہے. عمار کا قاتل وہ گروہ ہے جس کو رسول نے باغی کہہ کر پکارا تھا. اب اپنی کمزور ہڈیوں سے عمار اور کیا خدمت انجام دیتے آل محمد کی؟ عمار نے اپنی ذات میں ہجرت کر ڈالی, اپنے آپ کو بنی امیہ کی تلواروں کا لقمہ بنوا دیا, لشکریوں میں شور اٹھ گیا, کہ ہمارا قتل ہو گئے اور پیغمبر کی وہ حدیث یہی ساری وہ باتیں تھیں جو نیزوں پر قرآن اٹھا تھا. اب ذرا عمار کا سفر دیکھیے. عمار کا پہلا مقابلہ ابو جہل اور ابو سفیان کے ساتھ. ابو جہل مار بھاگ کو قتل کر رہا ہے اور عمار بدر احد میں ابو سفیان کے سامنے ہیں. جب عمار کا واسطہ ابو سفیان سے ہوا تو ابو سفیان کے ہاتھ میں حبل تھا. اور جب اختتام ہے عمار کا تو عمار کا دوبارہ واسطہ آلے ابو سفیان سے ہے. اب ان کے ہاتھ میں حبل نہیں ہے, شاید اسلام قرآن نہیں. قاسطین سے سفر شروع ہوا, قاسطین پر جا کر سفر ختم ہوا. ادھر بھی قاسطین تھے, تین بڑی زبردست ٹرمینالوجیز قرآن مجید نے استعمال کی, قاسطین, ناقصین, مارقین. قاسطین حق کو کاٹنے والے, ایمان کے دشمن, منافقوں کا گروہ جو اسلام کا لبادہ پہن کر تو آئے لیکن روح ہے اسلام کو مارنے کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے. ناقصین وہ جنہوں نے وعدہ کیا, بیعت کی اور مقام جمل پہ توڑ ڈالا. اور مارقین وہ میدان اور جاہل عوام جو منافقوں کی لیڈرشپ میں آگے آگے بڑھے اور دین کو کی کمر کو ٹیڑھا کرنے کے لیے پوری جستجو کر ڈالی. اب عزیزو ذرا غور کیجئے, ناقصین کے سامنے بھی علی, قاسطین کے سامنے بھی علی, مارقین کے سامنے بھی علی. قرآن کریم نے پیغمبر کو حکم دیا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. پیغمبر جہاد کرو کفار سے, منافقین سے اور انہیں بکھیر کر رکھ دو. پیغمبر نے بدر لڑی, کس سے؟ کافروں سے. پیغمبر نے احد لڑی, کس سے؟ کافروں سے. پیغمبر نے خندق لڑی, کافروں سے. پیغمبر تبوک کے لیے گئے, کافر. پیغمبر غنیم کے لیے گئے, کافر. تو پیغمبر نے کیا آدھے حکم خدا پر عمل کیا؟ حکم کیا تھا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, کفار سے بھی جہاد کرنا, منافقین سے بھی جہاد کرنا. منافقین کی کیٹیگری میں کون ہے؟ قاسطین, ناقصین, مارقین. پیغمبر نے معاذ اللہ خاتم بدہن کیا آدھے حکم پر عمل کیا؟ کفار سے حکم چڑھائی گئی, منافق چھوڑ دی پیغمبر کو, آدھا کام کیا؟ نہیں. پیغمبر نے کہا نا میں تعویذ پہ لڑوں گا, تم تنظیم پر لڑ لینا. پیغمبر نے کہا نا علی میں تنظیم پہ لڑ لوں گا, کفار کو تنزیل پر اعتراض ہے. قرآن آ رہا ہے, حکم آ رہا ہے, نازل ہو رہا ہے, کتاب آ رہی ہے, احکام آ رہے ہیں, وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہے. میں تنزیل کی لڑائی لڑوں گا. اور جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا, تعویل امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا, تو میری لڑائی تنزیل کی ہے, تمہاری لڑائی اور تعویل کی لڑائی تنزیل کی لڑائی سے مشکل ہے. اس لیے کہ تنزیل کی لڑائی جب تھی تو کوئی نہ کوئی آیت اتر جاتی تھی, آیت سے بیکنگ ملتی تھی اس لڑائی کو, فورٹیفیکیشن ہوتی تھی اس کی, لوگ جمع ہو جاتے تھے, ہاں آیت اتری ہے, فرشتہ آیا ہے, پیغمبر کو حکم ملا ہے. اب تعویل میں تو آیت نہیں اترتی نا میرے دوستو, وہ تو امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے. وہ چاہتا ہے ایسے امپلیمنٹ ہو, وہ چاہتا ہے ایسے امپلیمنٹ ہو, اور علی چاہتے ہیں ویسے امپلیمنٹ ہو جیسے خدا اس کا رسول چاہتا ہے. اب وہاں آیت بھی نہیں اترتی کہ آیت بیک کرے. تو تعویل کی لڑائی تنزیل کی لڑائی سے زیادہ مشکل لڑائی ہے. تو پیغمبر نے آگے حکم کو نہیں مانا, پورے حکم کو مانا, لیکن کام کو ڈیوائڈ کر لیا. ڈیوائڈ کر لیا, ہم تنزیل پر لڑیں گے, تم تعویل پر لڑنا. اور اللہ اکبر, یہ تعویل کی لڑائی, یہ تعویل کی لڑائی یہ قاصدین کا جمع ہونا وہاں ہاتھوں میں جن کے حبل ہو ان سے لڑنا آسان ہے، لیکن جب ہاتھوں میں قرآن ہو ان سے لڑنا بہت مشکل ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 شاہِ نجف الانت السلام
صلی اللہ علیہ
وسلم۔ اگر ہاتھ میں حبل ہو تو مسلمانوں کے لیے لڑنا کتنا آسان ہے، کافروں سے لڑ رہے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں حبل ہے۔ لیکن جب ہاتھ میں نیزہ ہو اور نیزے پر قرآن ہو تو لڑنا بڑا مشکل، بڑا مشکل ہے۔ یہ قاصدین کی لڑائی ہے۔ ہاں ہندا اگر سوار ہو کر آ جائے میدان احد میں تو اس سے لڑنا مشکل ہے یا آسان؟ بہت آسان۔ ہندا ہے، کافروں کے لشکر کے لیے ترانے پڑ رہی ہے، ان پر سوار ہے۔ ہندا مد مقابل ہو تو لڑنا آسان ہے، لیکن اگر اونٹ پر سوار ہو کر ناموں سے پیغمبر سامنے ہو تو ایسے ناقصین سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ میرے دوستو، خیبر خندق کے منکروں سے لڑنا آسان تھا، نہروان کے روزہ داروں، شب بار عبادت کرنے والوں، پیشانیوں پر سجدے کے کٹے رکھنے والوں، تسبیحاں کھانے والوں سے لڑنا مشکل۔ یہ ساری مشکلیں علی کے حصے میں آ رہی ہیں، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹوں کے نام، کہا علی، کہا دوسرے کا، کہا علی، کہا تیسرے کا، کہا علی، کہا کہ سارے علی ہیں، کہا ہاں اگر بارہ بھی ہوتے تو بارہ کے بارہ علی ہوتے۔
بے شک، بے شک،
یہ اس بیٹے کا ٹریبیوٹ ہے اپنے باپ کو، جس کے لیے پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من علی۔ یہ صرف بیٹے کا باپ کو ٹریبیوٹ نہیں ہے، صرف بیٹے کا باپ کو کمپلیمنٹ نہیں ہے، اس بیٹے کا ہے جس کو پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ حسین تو ہے، مجھ سے پیغمبر اور نبوت حسین سے ہے۔ وہ حسین یہ کہے کہ بارہ کے بارہ بیٹے ہوتے تو سب کے سب علی۔ حسین ابن علی قاصدین سے بھی لڑنے آئے، کربلا کا یہ رشتہ ہے دوستوں، تاریخ وہاں قاصدین بھی جمع ہوئے، بنی امیہ قاصدین کے ریپرزینٹیٹو تھے۔ حسین علی کو ختم کر بلانے والے اور عہد کو توڑنے والے ناقصین بھی وہاں جمع تھے، اور جاہل اور نادان عوام کا وہ گروہ بھی تھا جو جہل اور نادانی کی بنیاد پر فرزند رسول کے قتل پر آمادہ تھے۔ وہاں صرفین والے بھی تھے، جمل والے بھی تھے، نہروان والے بھی تھے۔ جب سارے ملے تو کربلا بنی، جب سارے حسین ابن علی کربلا کی طرف سفر طے کر رہے تھے، منزل قصر بنی مقاتل پر۔ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سواری پر نیند آ گئی، بیٹا اپنے والد کی سواری کے ساتھ ساتھ اپنی سواری لیے چل رہا تھا۔ جناب علی اکبر علیہ السلام، تھوڑی دیر میں امام حسین علیہ السلام نے ایک جھجھری لی اور آپ نے بڑے درد سے کہا انا للہ وَإِنَّا لِلَّهِ، اِنَّا لِلَّهِ
وہ انا لہ رہا چلو. جب تیسری بار آپ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون تو بیٹا سواری کو بڑھا کر اپنے والد کی سواری کے قریب لے آیا. اور نہایت ادب سے کہا بابا خدا آپ کو رنج و غم کی شکل نہ دکھائے کہ آپ نے اتنے درد سے جو انا للہ پڑا اس کی وجہ کیا تھی. امام حسین علیہ السلام کا شاہ سمایا علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے سواری پر میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا حالت خواب میں ایک سوار ہمارے فریج سے گزر رہا تھا جو یہ کہتا جاتا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے پاس. میرے لال مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں موت کی خبر دی گئی. بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا خوبصورت جواب میرے لال اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کون حق پر ہوگا؟ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا تاکہ اس کے ریئیکشن کو دیکھ سکیں. بیٹے نے فوراً کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس بات کا کیا خطرہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جائیں؟ یہ جواب تبھی پیغمبر کو جناب امیر نے دیا کہ مجھے ایسی محبت ہے موت سے جیسے بچے کو دودھ سے ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوانِ رانا کا چہرہ دیکھا اور آپ نے دعائے خیر باپ بچوں کو عام طور پر درازیے عمر کی ماں باپ دعا دیتے. حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو درازیے عمر کی دعا نہیں دی, آپ نے دعائے خیر. قافلہ بڑھتے بڑھتے دشت بلا پہنچ گیا. عاشور کی وہ صبح شروع ہوئی جس میں آپ نے اپنے بیٹے جناب علی اکبر سے اس بات کی فرمائش کی کہ علی اکبر آج گلدستہ اذان پر تم جاؤ. فجر عاشور والفجر والیلہ, وہ فجر جو دس طویل تاریخ راتوں کی سیاہی کو دھونے کے لیے حسین ابن علی نے دشتے کرملا میں کرتا, اس فجر کی اذان اذان علی اکبر. بیٹا پکار رہا تھا شرمن لال جہاز اللہ اور حسین الفاظ اذان کو بیٹے کے پیچھے پیچھے دوہرا رہے تھے. نماز تمام ہو گئی, تبلے جگ بجا, امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی علی اکبر تقدم والدی میرے لال آگے بڑھو اور اس تبلے جنگ کا جواب دو. اصحاب نے تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پر رکھی, قدم رسول حکم واپس کیجیے. ارے کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ ہوں اور شہزادہ مقتل کی طرف چلا جائے؟ حسین ابن علی کو حکم واپس لینا پڑا, یہاں تک کہ سارے لشکر کے بند ہو گئے. اب علی
قابلیت پر ہے اور حسین اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا اب کوئی بچانے والا نہیں, اب کوئی راہ میں حائل ہونے والا نہیں, آپ اجازت دیں تو میں میدان کی طرف جاؤں. اور باپ کہہ رہے ہیں علی اکبر جاؤ خیمے میں پھوپھی اور ماں کو خدا حافظ کر لو.
علی اکبر خیمے میں آئے, جناب زینب کے سامنے دو جانوں بیٹھ گئے, بھائی بیوی نے دل بھر کر دیکھا اور بس اتنا ہی کہا کہ تو میرا لال ہے اور حسین فاطمہ کا لال ہے. کیا میرا لال فاطمہ کے لال پر قربان ہونے جا رہا ہے؟ حسین ابن علی خیمے میں تشریف لے آئی اور بہن سے کہا نانا کے تبرکات لے آؤ. زینب تیار ہو جائیے, علی اکبر کی لاش دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے. نانا کے تبرکات لے آئے گئے, نانا کا لباس بنایا, نانا کی ابا اڑائی اور اس کے بعد نانا کا ماما سر میں رکھا. بیٹے کے چہرے پر ایک نقاب پا گئی, جا بجا اس نقاب کو پھاڑ دیا اور پھر کہا اے علی اکبر جب لشکر آقا کے مقابل ہونا تو اس نقاب کو پلٹ دیا.
ارے علی اکبر نے جب میدان بلا میں جا کر نقاب کو پلٹا تو شور مچ گیا, نبی آ گئے,
نبی آ گئے. بیٹا لڑ رہا تھا,
پلٹ پلٹ کر باپ کو دیکھتا تھا اور باپ مرحبا مرحبا کے نعرے لگاتے تھے. یہاں تک کہ بیٹا پلٹ آیا اور کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی.
کہا کیوں نہ ہو,
حیدر کا لال کے پوتے ہو, ابا اس علمدار کے بھتیجے ہو اور حسین کے بیٹے ہو.
بیٹے نے عجیب سوال کیا, بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں نقشہ جنگ کو تبدیل کر دیتا.
کہا آپ کی زبان میں رنگ بن جائے تو ہائے علی اکبر باپ کے منہ میں بیٹے نے زبان دی اور فوراً کھینچ لی. بابا آپ کی زبان تو چپڑے کی طرح سوکھ گئی.
کہا میرے لال میدان کی طرف لاؤ. شاید یہ کہہ رہے ہوں علی اکبر اب نانا
تمہیں نانا کوثر پر پانی پلائیں گے. اب نانا
بار بار 18 برس کے بیٹے کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا. بس ابھی تو
علی اکبر میدان میں پہنچے, تلواریں چلنے لگی اور پھر حسین بن زبیر کا نیزہ